نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں وضو کے آخر تک کا بیان تھا، اور امید ہے کہ بھائیوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری بھی، وضو کرنے کے بعد جو دعا آدمی پڑھے گا تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے. اس وجہ سے چاہیے کہ جس کو یہ دعا یاد نہ ہو وہ ضرور یاد کرے. تھوڑی سی محنت کے بعد آپ کو، یا تھوڑی سی محنت پر اللہ رب العزت نے بہت بڑا اجر مقرر کر رکھا ہے. یہ بھی اس کریم کا کرم ہے اور احسان ہے. کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اسے ہلکی نہ جان. رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. اللہ رب العزت کوئی بھی بہانہ، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ ہمارا مطیع تھا، موحد تھا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بخش دے گا. اس وجہ سے اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھیں. چند الفاظ ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے، اس کو یاد کریں. اسی طرح اذان کے بعد کی دعا بھی بہت اہم ہے. آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کر کے اس کو یاد کریں. جس کو یاد ہے اپنے بھائیوں کو یاد کرائیں، اور اس کو رٹائیں، اور اس کا معنی ایک عام معنی سمجھا دیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے بعد موزوں پر اور جرابوں پر مسح کا مسئلہ ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے اکثر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. اس حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ کہاں ساتھ تھے، مدینے میں یا اور کہیں باہر مدینے کے، لیکن دوسری روایت میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھا، تو آپ نے وضو کا پانی طلب کیا، میں نے وضو کا پانی آپ کو دیا، پھر آپ نے وضو فرمایا، فتوضا، آپ نے وضو کیا، فأحویت لأنزع خفیہ، یعنی وہ کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے تھے، آپ نے تمام اعضاء وضو کو دھویا. اس کے بعد باری آئی پاؤں کے دھونے کی، اور میں یہ جانتا تھا کہ ہمیشہ پاؤں ہی دھویا جاتا ہے وضو میں، اور آپ جرابیں پہنے ہوئے تھے. جرابوں کی شکل میں نبی کریم کہتے ہیں کہ میں نکلا جھکا کہ آپ کی جرابیں آپ کے پیر مبارک سے نکال دیں تاکہ آپ پیر کو دھو لیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ کے علم میں پہلے سے یہ بات نہیں تھی کہ موزوں پر مسح کرنا جائز ہے. یا ہو سکتا ہے یہ پہلا حادثہ رہا ہو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کی سنت اور مشروعیت کو بیان کیا، کیونکہ اگر پہلے سے ان کو معلوم ہوتا موزے آپ پہنے ہیں، جرابیں پہنے ہیں، جراب یعنی چمڑے کا جوتا سمجھ لیجئے، جو ٹخنوں کو بھی ڈھا کے ہوتا ہے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے، جس کو خف کہتے ہیں کہ میں جھکا کی خف کو نکال دوں تاکہ آپ پیر کو دھو لیں، تو آپ نے فرمایا، دا ہما، چھوڑ دو، نہیں نکالو، فإنی ادخلتهما طاہرتین فمسح علیہما، کیونکہ میں نے پاؤں کو جرابوں میں پاک کر کے وضو کے بعد داخل کیا ہے. فمسح علیہما صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے جرابوں پر مسح کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے یہ حدیث دین کی آسانی، ایک عام حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اللہ کا دین آسان ہے. آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اسی طرح یہ حدیث بھی دین کی آسانی کی ایک دلیل ہے. دیکھیے، اللہ رب العزت نے تھوڑی سی پریشانی سے بچنے کے لیے، کا بھی بندوں کا خیال رکھا ہے کہ اس میں بھی ان کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ بار بار اگر خاص طور پہ جرابیں یا ٹخنوں والے جوتے اس وقت پہنے جاتے ہیں جبکہ سردی زیادہ ہوتی ہے، یا موزے اس وقت پہنے جاتے ہیں خاص طور پہ جب سردی زیادہ ہو، یا پاؤں وغیرہ میں کوئی ایسی بیماری ہو جو نکالنے سے، جرابیں پہننے کے بعد نکالنے سے تکلیف ہو. بہرحال اس میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ آدمی، جیسا کہ حدیث آئے گی، اگر اپنے گھر پہ مقیم ہے تو 24 گھنٹے تک اس پر مسح کر سکتا ہے، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات اس پر مسح کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسح کیا، لیکن مسح کے شرط کی، مسح کے جواز کی شرط یہ ہے کہ آدمی نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہوں، یا جوتے ٹخنوں والے وہ وضو کے بعد پہنا ہو. اگر بغیر وضو کے پہنا ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا چھوڑ دو، کیونکہ میں نے اس کو طہارت کے اوپر پہن رکھا ہے. فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ، تو طہارت کے بعد، شرط یہ ہے کہ طہارت کے بعد آپ نے موزے پہنے ہوں. یہاں تو حکم خف کا ہے، اور خف عام طور پر چمڑے کا ہوتا ہے، لیکن وہی حکم جراب کا بھی ہے، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے مسح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین. اسی طرح صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ کپڑے کے جراب کے اوپر یا کپڑے کے موزے کے اوپر بھی مسح کرتے تھے. موزے قطن کاٹن کے ہوا کرتے ہیں یا پھر اون کے، ان پر بھی مسح جائز ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، صحابہ کرام نے آپ کی اقتداء میں کیا ہے. تو موزے یا اس طرح کے چمڑے کے موزوں پر مسح کرنا مقیم کے لیے جو مسافر نہیں ہے 24 1 دن 1 رات، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 رات، یہ اللہ رب العزت نے آسانی کر رکھی ہے. اسی طرح ایک روایت میں آیا ہے مسح کب کہاں کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا، جس طرح پورے پاؤں دھوئے جاتے ہیں کیا پورے پاؤں کا مسح کیا جائے، اس کو بھی ڈھونڈنا ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ کس طرح مسح کرنا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے جس کو انہوں نے بتایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح آل الخف واسفلہ. سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پورے پاؤں دھوئے جاتے ہیں کیا پورے پاؤں کا مسح کیا جائے گا؟ نہیں. صحیح روایات میں آیا ہے، جیسا کہ آگے آئے گی روایت، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین عقل اور ظاہری معانی اور مطالب اور مقاصد کو دیکھنے کا ہی نام ہوتا تو موزوں پر نیچے، موزوں کے نیچے مسح کرنا مشروع ہوتا، اوپر مسح کرنا مشروع نہیں ہوتا. حالانکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف پاؤں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو دوسری روایت یہاں آئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خف یعنی جراب کے نیچے اور جراب کے اوپر دونوں آپ نے مسح کیا. یہ ایک روایت ہے، جیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن یہ روایت علماء کے نزدیک، محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. صحیح نہیں ہے کیونکہ مصنف نے خود یہاں کہا وفی اسنادہ ضعف، یہ روایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند سے نہیں پہنچتی ہے. اس وجہ سے جب صحیح نہیں ہوئی روایت، حدیث صحیح نہیں ہوئی، تو اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، یا اس کو شریعت کا حکم اس سے نہیں لیا جا سکتا. اور جبکہ برخلاف اس کے دوسری روایت آتی ہو جو صحیح سند سے اور صحیح لوگوں نے اس کو، ثقہ لوگوں نے اس کو بیان کیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ خلجان نہ ہونا چاہیے کہ جب حدیث رسول ہے تو ضعیف کیسے ہوئی. نہیں، عام بات ہے کہ کوئی بات آپ سنتے ہیں بڑی بات، تو اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا کیسا ہے، شبہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لفاظ ہوتے ہیں، باتیں بنا کر کے گھڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایسی باتیں عام زندگی میں بھی آپ رد کر دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں او فلاں بیان کرنے والا، کس نے کہا ہے، او فلاں نہیں، وہ تو بالکل ایسے گھڑنے والا ہے یا باتیں بناتا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی بزرگ آدمی جس کو آپ جانتے ہوں اس کے صلاح اور تقویٰ کے ساتھ وہ بیان کرے، کہیں گے ہاں یہ بات صحیح ہوگی. اسی طرح ائمہ نے حدیث کو صحیح اس وقت کہا ہے جبکہ اچھے صالحین، نیک لوگوں نے، اور وہ صرف نیک ہونا نماز روزے یا صلاۃ و صوم کی پابندی سے حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے حافظے کا بھی امتحان ہونا چاہیے، حافظہ ان کا صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا، کیونکہ دونوں لازم ملزوم نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آدمی بہت ہی نیک ہو، بڑھاپے میں بہت ہی نیک ہو جاتا ہے، لیکن حافظہ اس کا بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھ کر کے علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث صحیح ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث ہے تو پھر ضعیف کیسے ہوئی، ضعیف کے معنی بڈھی، یعنی پہلے جوان تھی پھر بڈھی ہو گئی. ایک صاحب نے غصہ ہو کر کے اس بات کو انہوں نے معارضہ کیا اس طرح کا، کہتے ہیں حدیث ہے تو پھر ضعیف کیسے، اور ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ ضعیف کے معنی بڈھا تو ہوتے ہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی پہلے جوان تھے بڈھی ہو گئی، تم لوگ کیسی بیکار باتیں کرتے ہو. بہرحال تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اس کے اندر آپ کو شک اور شبہ اور خلجان میں نہیں پڑنا چاہیے. ضعیف حدیث پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تک صحیح روایت صحیح لوگوں کے بیان سے ثابت نہ ہو، پیارے رسول تک یقینی طور پر آپ اس کی نسبت پیارے رسول کے ساتھ نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ روایت ضعیف ہو، جھوٹی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، جس نے ہمیں جان بوجھ کر کے ہمارے اوپر جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اور جس حدیث کے بارے میں یقین نہیں کہ یہ صحیح ہے بلکہ علماء نے ضعیف کہا ہے، اس کو آپ یقینی طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کریں، تو علماء نے کہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھنے میں داخل ہے. حضرت علامہ ابن حبان وغیرہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جرابوں پر نیچے تلووں کے نیچے اور اوپر ٹخنوں کے ساتھ مسح کرتے تھے، یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح روایت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ قال لو کان الدین بالرأی لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ. اگر دین قیاس اور مقاصد، ظاہری مقاصد کو دیکھ کر کے ہی دین کی بنیاد اس پر ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا، یہ ہوتا ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنے سے اچھا ہے کہ نیچے مسح کیا جائے، کیونکہ آدمی گھر ہی میں چلے، جوتے نکال دیں، موزے پہن کر چلے، تو گرد و غبار یا مٹی یا اور کوئی ایسی چیز جس سے آدمی کو گھن آئے، تھوک دیا کسی کی رینٹ پڑی ہے اس میں لگ گئی، اگرچہ ناپاک نہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ قاعدے کے تحت تو نیچے ہی یہ سب چیزیں آ سکتی ہیں، اوپر نہیں آ سکتی ہیں. تو اگر یہ دیکھا جائے کہ نہیں، دین کا ہر معاملہ عقل کے موافق ہونا چاہیے، اگر دین کا ہر معاملہ عقل کے موافق ہوتا تو یہاں بھی نیچے مسح کرنا اوپر مسح کرنے سے اچھا ہوتا، لکانا اسفل الخف اولا، زیادہ حقدار ہوتا، بالمس من اعلی. حالانکہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت علی فرماتے ہیں، آپ کے داماد کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہوئے دیکھا، نیچے تلوں کے نیچے آپ مسح نہیں کیا کرتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوا، یہ حدیث صحیح ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ موزوں کا یا جرابوں پر مسح کریں گے، لیکن مسح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اوپر پاؤں کے اوپر اس طرح مسح کریں، نیچے مسح کرنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اوپر مسح کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح دوسری روایت ہے، اچھا اوپر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کیسے مسح کریں گے، یعنی مسح کریں گے، بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح مسح کریں، بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح مسح کریں، بعض لوگوں نے کہا کہ تین انگلیاں ہونی چاہیے. یہ باتیں جب تک، یہ چیز ہے کہ جب تک صحیح روایت سے کوئی چیز صحیح ثابت نہیں تو جس چیز کا نام مسح ہے اس کو مسح شرعی کہا جائے گا. عربی زبان میں اللہ رب العزت نے کلام پاک کو نازل کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ عربی زبان میں ہے. اگر آپ نے صلات کو صلات بمعنی رحمت، عربی زبان میں پہلے سے مشہور تھا، اور یعنی اس طرح کے شعرا کے زبان میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ اللہ اس پر رحمت کرے، لیکن صلات کو شرعی طور پر خاص حیات کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، یا صلات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص الفاظ کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اگر اس طرح کی چیز زبان عربی زبان میں کوئی معنی ہے اور شریعت میں نے نیا معنی اس کا نہیں پہنایا، یا شریعت نے اس کو نیا معنی نہیں پہنایا، تو وہی عربی زبان میں جس چیز جو معنی دیتا تھا وہی معنی یہاں بھی لیا جائے گا. مسح کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر مسح کریں. آتا ہے کہ فلاں نے بچے کے سر پر مسح کیا، یعنی مسح ہاتھ پھیرا اب ہاتھ پھیرنا ایسا بھی ہو سکتا ہے، پورا ہاتھ، دونوں ہاتھ پھیرنا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے علماء نے، محققین نے یہ کہا ہے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کی کوئی خاص حیثیت ثابت نہیں ہے تو آپ مختار ہیں، جس چیز کو مسح کہیں گے یا ہاتھ پھیرنے کو کہیں مسح کہیں گے تو آپ وہ اسی طرح مسح کر لیں گے، جائز ہوگا. چاہے اس طرح پھیریں آپ لمبائی میں یا چوڑائی میں یا تین اگلی یا دس اگلی، جیسی بھی آپ پھیریں مسح ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں کسی خاص حیعت کی یا خاص صورت کی تقعید نہیں ہے. دیکھتے ہیں علماء کے اقوال میں بعض لوگوں نے کہا اچھا یہ ہے کہ خطوطاً بالاصابع، یعنی انگلیوں سے ایسا بھگا کر کے کہ خط اس پر خف پر جراب پر لائن بن جائے، یہ کسی روایت سے صحیح روایت سے ثابت نہیں. بعض لوگوں نے کہا نہیں بظاہر الکف اس طرح کر کے ایسے مسا کیا جائے، بعض لوگوں نے کہا نہیں اس طرح مسا کیا جائے. جب شریعت نے کسی خاص حیعت کا پابند نہیں کیا تو اس کو کسی کی رائے پر پابند کرنا یہ شریعت کے مزاج کے مخالف ہے. اس وجہ سے جس کو آپ اس طرح پھیر لیں صحیح ہے، جس طرح بھی آپ ہاتھ پھیر لیں گے انشاءاللہ وہ مسح ہو جائے گا. صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا، یہاں امر کا لفظ استعمال ہوا ہے. دیکھیے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر عام طور پر رخصت جو اللہ رب العزت نے دی ہے اس رخصت کو قبول کرنا افضل ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اگرچہ رخصت ہے لیکن ہم سختی پر عمل کریں گے، عزیمت پر عمل کریں گے. روز صوم رکھنا سفر میں جائز اور نہ رکھنا افضل ہے، یہی صحیح ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم صوم ہی رکھیں گے پورے سفر میں کتنی بھی مشقت ہو. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمارے فرض کردہ فرائض کو بندہ ضائع نہ کرے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی چیز میں رخصت، کسی چیز میں آسانی دی ہے تو اس کو بھی قبول کرے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں. یہاں لفظ آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم کرتے تھے ہم جب سفر میں جائیں تو تین دن اور تین رات اپنے جرابوں کو نہ نکالیں، حکم کرتے تھے. بعض حالات میں آپ نے ان کو حکم دیا، ہو سکتا ہے ان کے لیے واجب رہا ہو. کیوں؟ کیونکہ سفر پہ جاتے تھے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے، غزوات میں جاتے تھے، سردی سخت ہوتی تھی، پانی کی قلت بھی ہوتی تھی، ہر چیز کی مصیبت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ تم جرابیں نہ نکالا کرو کیونکہ اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے، بیماری آ سکتی ہے. اس وجہ سے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پر حکم دیا تو ان کے لیے واجب تھا کہ نہ نکالیں. یہ نہیں کہ صرف رخصت رہا ان کے لیے. عام مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک رخصت ہے، صحیح ہے، لیکن اگر خطرہ ہے کہ اس سے بیماری بڑھے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے اوپر بیماری کو لانے کا سبب نہ بنائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے جہاں خطرہ ہو وہاں افضل یہی ہے، بلکہ تاکید ہے کہ رخصت کو قبول کریں. اسی وجہ سے آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہوگی، ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی سے لیا جاتا ہے کہ سفر میں صوم رکھنا بھی جائز ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف آ رہے تھے، مدینے سے نکل کر کے عصفان تک جو ابھی 80 کلومیٹر مکے سے دور ہے وہاں تک آپ صوم رکھتے آئے. اگر جوڑا جائے، حساب لگایا جائے تو کم سے کم 7 دن مکے اور مدینے کا اونٹ یا پیدل چلنے کا راستہ ہے، اور یہاں سے اگر عصفان کا رکھا جائے حساب تو 2 دن کا رکھیے، یعنی 5 دن تک یا کم سے کم 4 دن تک آپ مستقل صوم رکھتے ہوئے آئے. لیکن جب آپ پہنچے عصفان پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بعض لوگوں کو صوم بہت سخت لگا ہوا ہے، وہ حرکت کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ سواریوں سے اترتے ہوئے گر پڑے، ان کی سواریوں کی خدمت، ان کو پانی دینا، چارہ دینا بھی ان سے نہ ہو سکا. دوسرے لوگ اٹھے جو صوم سے نہیں تھے، انہوں نے ان کے خیمے لگائے اور ان کے جانوروں کو پانی پلائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ نہیں تھے، صوم نہیں تھے، ان کو اجر ان لوگوں سے زیادہ آج ملا. اسی طرح ایک دوسرے قصے میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بعض لوگوں کو صوم بہت سخت لگا ہے اور وہ ان کے اندر طاقت نہیں کہ وہ چل سکیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عصر کے وقت دودھ منگایا یا پانی منگایا اور آپ نے علل اعلان سب کے سامنے پانی پیا. اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگ اب بھی آپ کے افطار کرنے کے بعد بھی، آپ کے صوم چھوڑ دینے کے بعد بھی کچھ لوگ روزے صوم رکھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولئک الاوساط، وہ لوگ نافرمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، علماء نے اس سے کشید کیا ہے یہ مسئلہ، کہ اگر صوم کے اندر یا کسی مسئلے کے اندر رخصت ہے اور اس میں آپ خامخواہ کو اپنے کو تکلیف میں ڈالیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں، کیونکہ جب رخصت ہے تو اس کو قبول کرو، اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے اس کو قبول کرو. بہرحال تو یہاں بھی معاملہ ایسا ہی تھا، کیونکہ جاڑے کے اور سخت سردی کے درمیان سفر تھا ان کا، غزوات بنی مستلق وغیرہ کا قصہ ہے. پیارے رسول نے ان کو آرڈر دیا تھا یا امرنا، حکم دیا تھا کہ 3 دن تک نہ نکالیں، ان کے لیے واجب تھا کہ نہ نکالیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد بہت ہی بڑا ہے. اگر اس میں بیمار ہو گئے، اس میں تھک کر کے چور ہو گئے کچھ لوگ، یا ان کے پیروں میں زخم آ گیا، یا اور کچھ ہوا، کیونکہ جرابوں سے ان سب چیزوں سے حفاظت رہتی ہے، تو اصل مقصد جہاد کا جاتا رہے گا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر ان کو 3 دن اور 3 رات تک نہ نکالنے کا حکم دیتے تھے. ہاں اغر کسی کا غسل نہ رہے، یعنی جنابت بیوی ساتھ ہے جمع کے ساتھ یا احترام ہو گیا، تو بہرحال اس کو کسی وقت بھی جب غسل کی ضرورت پڑی تو غسل کے لیے نکالنا پڑے گا. یعنی یہ نہیں کہ غسل کے درمیان پورا جسم، جس طرح وضو میں آپ اعضاء وضو دھو کر کے پیروں پر مسح کر لیتے ہیں، اس طرح جائز نہیں کہ آپ غسل کے لیے باقی اعضاء کو دھو کر کے پیروں پر مسح کریں، نہیں، اس وقت آپ کو نکالنا ہوگا. ہاں اگر پیشاب کیا یا پائخانہ کیا یا سوئے، یہ تینوں چیزیں نواقض وضو میں ہیں، وضو ان سے ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد اگر آپ نے وضو کیا تو آپ مسح کریں. ولیکن من غائط و بول و نوم، جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے صرف، تو اس کے وضو کی تجدید کے بعد، اعضاء وضو دھونے کے بعد پیر پر آپ مسح کر لیں، یا 3 دن مسافر اور 1 دن اور 1 رات مقیم آدمی کرے. یہ ہوا مدت مسح، یعنی مسافر کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسح کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ 3 دن 3 رات، یعنی جب سے آپ نے ظہر کے وقت آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد آپ نے جراب یا موزے پہنے، کل 24 گھنٹے کا اگر یومن اللیلہ کا حساب کیا جائے تو کل ظہر تک آپ کا یہ وضو مانا جائے گا، اور مسح ظہر کے وقت سے پہلے کر سکتے ہیں. ظہر کا وقت آ گیا تو آپ وضو اس کو پھر پیر دھوئیں اور مسح نہیں کر سکتے. کیا وضو کے کر کے پہننے کے وقت سے اس کا حساب ہوگا، یا اس وقت سے حساب ہوگا 24 گھنٹے کا جب پہلا وضو آپ کا ٹوٹا، یا جب وضو پہلی مرتبہ آپ کا ٹوٹا موزہ پہننے کے بعد؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح روایت یہ ہے اور صحیح روایات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے الفاظ مبارک یہ ہیں، ایم سہا ثلاثت ایام بلیالیہن، مسافر مسح کرے 3 دن اور 3 رات، تو مسح کرنے سے اس کی مدت شروع ہوتی ہے. یعنی آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا، ظہر کی نماز پڑھی آپ نے، آپ کا وضو اسی وضو سے آپ نے عصر بھی پڑھ لی، اسی وضو سے آپ نے مغرب بھی پڑھ لی، آپ کا وضو مغرب کے بعد ٹوٹا، تو پھر دوسرے دن آپ مغرب تک اس پر مسح کر سکتے ہیں. یہ ہے صحیح مسئلہ انشاءاللہ. علماء کا اختلاف ہے، لیکن صحیح روایت جس کی تائید ہوتی ہے جس قول کی، وہ یہ ہے کہ جب سے وضو ٹوٹا ہے اور آپ نے پہلی مرتبہ مسح کیا ہے، ہو سکتا ہے موزہ پہننے کے 12 گھنٹے کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا ہو، تو اس 12 گھنٹے کے بعد ہی سے آپ کا مسح شروع ہوگا. یعنی پہلا مسح آپ نے مغرب کے بعد کیا ہے، تو کل مغرب تک اس پر مسح کر سکتے ہیں، یعنی مغرب کے وضو کرنے تک، اور مغرب کے بعد اگر آپ مسح کرنا چاہیں تو 24 گھنٹے آپ کے پورے ہو گئے. یہ چیز یہی صحیح ہے انشاءاللہ، کیونکہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں، ایمسحو مسح کریں جو 3 دن اور 3 رات مسافر. تو مسح کب ہوگی 3 دن اور 3 رات؟ جب سے شروع ہوا اسی وقت سے 3 دن اور 3 رات کا حساب ہوگا. یعنی یہ نہ سوچیں آپ کہ ہم نے ظہر کے وقت موزہ پہنا ہے تو ظہر کے وقت ہمارا وقت ختم ہو گیا 24 گھنٹے کا. نہیں، جب سے آپ کا وضو ٹوٹا اور پہلی مرتبہ مسح کیا اس وقت سے 24 گھنٹے کا حساب کیا جائے گا. یہ چیز ذہن میں رکھیں انشاءاللہ. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال جعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم یعنی فی المسح علی الخفین. حضرت علی فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کی مسح مقرر فرمایا. آپ نے 3 دن اور 3 راتوں کی مدت آپ نے مسافر کے لیے مقرر فرمائی. ویوما ولیلۃ للمقیم، 1 دن اور 1 رات مقیم کے لیے جو غیر مسافر ہے، گھر پر ہے، یعنی فی المسح علی الخفین. ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسافر 3 دن اور 3 رات تک مسح کر سکتا ہے اور مقیم 1 دن اور 1 رات. اس میں ہمیں ایک مسئلہ اس پر ہم تاکید یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت ہی اہم علماء کے درمیان ہے. بہت سے لوگوں نے پرانے زمانے سے مسح علی الخفین کا انکار کیا، کہا یہ جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کہتے ہیں وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، یعنی اپنے سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو، فغسلوا وجوہکم وارجلکم، یعنی اس کا عطف جیسا کہ جمہور علماء کا ہے کہنا، اور یہی صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے پیروں کے دھونے کا حکم دیا ہے. تو یہ حدیث ہے، یہ چیز یہ بھی ایک چیز ہے.